الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر دونا اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو. بزرگان محترم، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی جس کی چاہتے ہیں مغفرت کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں. اب یہاں مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کن لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، اور آگے مثال بیان کریں گے کن لوگوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں. فرمایا جو ایمان والے سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے. اب یہ کافر و مشرک لوگ تو نہیں ہیں، کافر و مشرک لوگوں کو عذاب ہوگا تو ان کے کفر کی وجہ سے ہوگا، اور یہ اہل ایمان ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالی گناہوں پر عذاب دیں گے، اور اللہ کی مرضی ہوگی تو معاف بھی کر دیں گے. لیکن سود کھانا اور کھلانا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی بخشش مشکل ہوگی، کہ عموماً اس کی بخشش عذاب کے بعد ہی ہو سکتی ہے. عذاب کے بغیر اللہ بخش دیں ایسا ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، دونے پر دونا یعنی دگنے پر دگنا، بڑھا بڑھا کر اس طرح سے سود نہ کھاؤ. کیونکہ اس طرح کا سود انسانیت کے خلاف ہے، اور ہمدردی رحم دلی کے خلاف ہے، اس لیے ایسا سود مت کھاؤ۔ یہاں سود کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو، اور اس پر جو عذاب ہے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ تیسرے پارے میں تقریباً ایک رکوع میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ نے وہاں فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے مجنون اور پاگل لوگ ہیں، ایسے ان کا حشر ہوگا۔ آگے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت حلال کر دی ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، اور آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کیسے مٹاتے ہیں تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن سود کا انجام برا ہوگا، اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں تو ضرور ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سود سے برکت ختم کر دیتے ہیں کہ اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اسی رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے معاف کر دو، سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی خود جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اتنی سخت وعیدیں اللہ نے سنائی ہیں، اور کیوں سنائی ہیں؟ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، یہ عذاب کی مثال ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ہٹ کر دوسری رائے دی۔ ایک غلطی تو یہاں ہوئی، دوسری غلطی ہوئی کہ آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا 50 افراد کو ایک پہاڑی پر مقرر کر کے کہ مسلمان ہار جائیں یا جیت جائیں کسی بھی حال میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا، لیکن یہاں بھی غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی عذاب دے سکتے ہیں، جیسے سود کھانے والے اگر خدا نہ خواستہ اہل ایمان ہو تو اللہ ان کو عذاب دیں گے، اور سخت عذاب دیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کے دلوں سے رحم و کرم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بخیلی کی ایک حد ہی نہیں ہوتی، بخیلی اور بخالت بہت ہی زیادہ طبیعت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ. دو باتیں الگ الگ ہیں, ایک ہے سود دینے والا اور ایک ہے سود لینے والا. اور یہاں دینے والے کی برائی ہو رہی ہے لینے والے کی نہیں, اس لیے کہ لینے والا اکثر مجبور ہوتا ہے اور دینے والا بس اس کا ایک ہی تصور و خیال ہوتا ہے کہ مال بڑھایا جائے. لیکن دونوں گناہ میں برابر ہیں, لینے اور دینے والے گناہ میں تو برابر ہیں, لیکن زیادہ برا وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے, سود پر پیسے دیتا ہے, وہ زیادہ برا ہے. اس لیے کہ بہت سی برائیوں کے ساتھ وہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے یہ بات بتائی. لیکن گناہ میں دونوں برابر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے, کہ جب لینے والے نہیں رہیں گے تو دینے والے کسے دیں گے. اس لیے لینا بھی برا ہے اور دینا بھی برا ہے. لیکن باضابطہ سودی کاروبار کرنا, سود دینا, یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے, بڑی برائی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر سے جذبہ ترحم, رحم و کرم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, سخاوت کا جذبہ ختم ہوتا ہے, اور حرص و حوث پیدا ہو جاتی ہے, اور انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اضعافم مضاعفا, سود در سود بڑھا چڑھا کر دگنے پر دگنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دگنے پر دگنا سود نہ کھائے وہ جائز ہے, یہ مطلب نہیں. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں عام طور پر سودی کاروبار کرنے والے یوں ہی کرتے ہیں کہ دگنے پر دگنا, اسی طرح سے وہ اپنا سود بڑھاتے چلے جاتے ہیں, اس کی حد نہیں ہوتی ہے. عام طور پر ایسا ہی وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں. یعنی ایسا کرنا بہت ہی زیادہ برا ہے. اس کی مثال مفسرین نے دی ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ مسجد میں گالی مت دو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر گالی دینا جائز ہے. باہر بھی برا ہے, باہر بھی گناہ ہے, لیکن مسجد کے اندر زیادہ برا ہے. تو اضعافم مضاعفا کا یہ مطلب نہیں کہ جو دگنے پر دگنا سود نہ کھائے, معمولی اعتبار سے کھائے وہ جائز ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ زیادہ سخت حرام ہے, یہ سنگین گناہ ہے. اضعافم مضاعفا, اس کی مثال علماء نے دی ہے. مثلا 1000 روپے قرض پر دے اور 10% سود مقرر کر دے کہ ماہانہ 10% کا اضافہ. اب 1000 روپے کسی نے سود پر دیے ہیں تو ایک ماہ پر وہ 1100 روپے ہو جائیں گے, اور آئندہ ماہ پھر 10% کا اضافہ ہوگا 1100 روپے پر, تو 1210 روپے ہو جائیں گے. اسی طرح سے سود بڑھتا چلا جائے گا اور چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ, دگنے پر دگنا, اضافہ پر اضافہ کر کے, یہ سخت حرام ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کی تفسیر آ چکی ہے کئی مرتبہ کہ فلاح وہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہو, کوئی شر نہ ہو. تو اللہ سے ڈرو, سود سے بچو, ना सूदी कारोबार करो और ना ही मजबूरी की वजह से सूद लेने वाले बनो, दोनों ही गलत हैं और दोनों गुनाह में बराबर हैं। अल्लाह से डरो, मजबूरी हो सकती है सख्त से सख्त आ जाए, लेकिन अल्लाह से डरेंगे, सूद से बचेंगे, अल्लाह जरूर रास्ता निकाल देंगे और बेहतर से बेहतर रास्ता निकालेंगे। जिसे कुरान करीम में कहा गया कि अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि गुमान भी नहीं होगा। ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ और तुम्हें कामयाबी मिले। मालूम हुआ सूद से बचेंगे जरूर अल्लाह कामयाबी नसीब करेंगे और रास्ता अल्लाह खोल देंगे, हलाल कमाई का, हलाल तरीके से माल हासिल होने का अल्लाह जरूर रास्ता खोलेंगे। وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے, اس جہنم سے بچو, یعنی اصل جہنم کافروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے تم بھی گناہ کر کے اس کے مستحق بن جاؤ, لہذا اللہ فرما رہے ہیں اس آگ کے تم مستحق نہ بنو, वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं की गई है, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए फलाह रखी है, कामयाबी रखी है। किस कदर प्यार भरा अंदाज है, वत्तकु नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और तुम बचो उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, तुम उसके मुस्तहिक बन जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए जेब नहीं देता है, तुम्हारे शाया निशान नहीं है, इसलिए कि तुम इस्लाम ले आए हो, अहले ईमान में तुम्हारा शुमार हो रहा है। वअतीउ अल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और बात मानो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। वअतीउ अल्लाह, कहा मानो, बात मानो, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। यानी गज़वे उहुद में एक छोटी सी खता हो गई भूल से, उसका अंजाम बुरा हुआ, लिहाजा आइंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म सामने आए वहां अपना सर झुका दो और उसे मानो पूरी तरह से, तुम पर रहम होगा। और रहम अल्लाह की तरफ से जो होगा उसके कितने दर्जात होंगे, उसकी क्या सूरतें होंगी, अल्लाह ही जानते हैं। रहम ही में जन्नत में दाखिला है, रहम ही में हुस्न खातिमा है, रहम ही में दुनिया की कामयाबी है और आखिरत की कामयाबी है। एक एक लफ्ज में अल्लाह ताला बहुत सारी बातें फरमा देते हैं। और इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, मालूम हुआ कि मुस्तकिल अल्लाह की इताअत भी जरूरी और मुस्तकिल अल्लाह के रसूल की इताअत भी जरूरी। अगरचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाते हैं जो अल्लाह आप पर वही नाजिल करते हैं, फिर भी बार बार ये जुमला दोहराया गया, ये जुमला लाया जा रहा है, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। वजह क्या है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हिदायत के लिए उमूमन या हमेशा दो चीजें भेजी हैं, एक अपनी किताब और एक अपना रसूल। दो चीजें अल्लाह ने भेजी हैं और ये दोनों हिदायत के असबाब में से हैं, हिदायत के सामान हैं। اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ اپنا رسول بھیجا. معلوم ہوا صرف کتاب بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں، صرف رسول بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں. دونوں، کتاب بھی ہوگی رسول بھی ہوں گے، اور دونوں ضروری، دونوں ضروری ہیں. لہذا اللہ کی بات مانو جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل میں نازل کریں گے، اپنے رسول پر نازل کریں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرمائیں، خواہ وہ قرآن کریم میں ہو خواہ قرآن کریم میں نہ ہو، لیکن رسول فرما رہے ہوں تو ان کی بات مانو اور ان کی باتوں کے آگے سر جھکا دو. لہذا یہاں الگ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بات تو مانتے ہیں اور اللہ کی بات تو مانیں گے، لیکن رسول کی بات کیوں مانیں، تو کفر کا دروازہ کھلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اسی طرح سے ماننا ضروری ہے جس طرح سے اللہ کی باتوں کو ماننا ضروری ہے. دونوں میں فرق کرنا جائز نہیں. اب دیکھیں، ایک دو نہیں، بہت سی جگہوں میں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہے، سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بھیجا امیین میں ایک رسول جو خود امیین میں سے ہے، رسولا منہم. رسول کی ذمہ داری کیا ہے، رسول کے کام کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن کریم کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو وہ تلاوت کریں گے، پڑھ کر سنائیں گے. ویزکیہم، اور رسول لوگوں کا تزکیہ کریں گے، ان کو کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، بدعات سے اور گناہوں سے پاک و صاف کریں گے، مزکا کریں گے. رسول کا کام تزکیہ ہے. آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کتاب کی تعلیم دیں گے، کتاب کو سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، جو صرف عربی جانتے نہیں تھے بلکہ عربی زبان کے ماہر تھے، فصیح و بلیغ عربی جانتے تھے، اور ان کا چیلنج تھا دوسروں سے کہ ہم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. زبان پر اتنا قابو تھا ان کو، بہترین عربی بولنے والے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو ترجمہ بتانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. قرآن کریم اللہ نے نازل کر دیا، کیا صرف ترجمہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے. اگر صرف ترجمہ کرنا مقصود ہوتا، وہ خود بہترین ترجمہ کرنے پر قادر تھے، اور اللہ نے براہ راست ان کو مخاطب کیا ہے قرآن میں، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس کر کے براہ راست اللہ خود ان سے مخاطب ہوا ہے. اس لیے صرف ترجمہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ رسول کو بھیجنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ رسول تلاوت کر کے بتائیں گے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. جیسے رسول پر نازل ہوا، رسول نے قرآن ہو بہو اسی طرح پڑھ کر سنایا. اسی وجہ سے یہ جو علم تجوید اور علم قرات ہے اس کے بارے میں لکھا ہے یہ علم منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کوئی لوگوں کا اپنا علم نہیں ہے، منزل من اللہ، اللہ نے اس علم کو نازل کیا ہے. اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا، مد، غنہ، تشدید اور جتنے قواعد ہیں تجوید میں ان سب کے ساتھ قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کر سنایا ہے لوگوں کو. اللہ کے نبی نے تلاوت سکھائی، لہذا آج وہی تلاوت معتبر ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھائی. صحابہ کو آپ نے سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی. الحمدللہ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا مطلب صرف الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، الفاظ کس طریقے سے پڑھے گئے ان طریقوں کی بھی حفاظت ہے. قیامت تک قرآن کے الفاظ باقی رہیں گے تو تلاوت کا طریقہ بھی باقی رہے گا، علم تجوید اور علم قرات بھی باقی رہیں گے، ان سب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول کو بھیجنے کا دوسرا مقصد ان کا تزکیہ ہے، کہ ان کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا جائے، اللہ کا پیغام سنایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، دوسری گمراہیوں سے توبہ کرو، بدعات سے بچو. یہ سب تعلیم قرآن دے رہا ہے اور رسول تزکیہ کریں گے قرآن کریم کی برکت سے. یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد ہے رسول ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. ایک تو قرآن کریم پڑھ کر دکھائیں گے، یہ یتلو علیہم آیاتہ. لہذا جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو طوطا کی طرح سے رٹنے سے کیا فائدہ، بہت بڑے بیوقوف ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا ہے اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے نبی نے دور کیا ہے. جبرائیل آپ کو سناتے تھے اور آپ حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، صحابہ آپ کو سناتے تھے، آپ صحابہ کا قرآن سنتے تھے بیٹھ کر، آپ خود قرآن کریم پڑھتے تھے نماز میں. رمضان میں جس سال آپ کا وصال ہوا ہے آپ نے دو دو مرتبہ دور کیا، ہر سال ایک ایک مرتبہ دور ہوتا تھا، وصال کے سال دو دور کیا آپ نے، دو مرتبہ آپ نے جبرائیل کو سنائے اور جبرائیل نے دو مرتبہ آپ کو سنائے. تو صرف تلاوت بھی مقصود ہے، قرآن کی تلاوت بھی نور نالہ نور ہے. تلاوت کے ساتھ دوسرا مقصد تزکیہ ہے، کہ اپنی پاکی صفائی، اصلاح نفس. اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، رسول کتاب کو پڑھائیں گے. اب یہاں یہ بات پھر سمجھیے کہ جن لوگوں پر اللہ نے قرآن نازل کیا، عربوں پر، وہ قرآن کا معنی سمجھتے تھے، ترجمہ سمجھتے تھے، لیکن صرف معنی اور مطلب سمجھنا کافی نہیں ہے. معنی اور مطلب کے تحت ایک دریا ہے جو رسول سمجھائیں گے اور رسول سمجھاتے رہے، وہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے. اور یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھیے کہ صرف بہت سے لوگ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف کا ترجمہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کافی ہے. نعوذ باللہ، بڑی غلطی پر ہیں. صرف ترجمہ مقصود نہیں ہے، ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کے ایک ایک آیت کے اندر جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں رسول نے وہ باتیں سمجھائی ہیں. 14ویں پارے میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے، قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان کیا، اور بڑے بڑے عربی جاننے والے بعض جگہ پریشان ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع ہوئے تو آپ نے اس کا مطلب بیان فرمایا، بہت سی جگہوں میں آپ نے کھول کر بیان کیا یہ مطلب ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 یا 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی. تو کیا صرف ترجمہ سیکھا ہوگا انہوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں تفسیر سیکھی سورہ بقرہ کی. تو بڑی ذمہ داری کی بات ہے، قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ ہر آدمی لے کر پڑھنا شروع کر دے. ہاں پڑھے، لیکن علماء کی نگرانی میں یہ کام ہو، علماء حق کی نگرانی میں یہ کام کرے. براہ راست جانتا وانتا کچھ نہیں ہے اور پڑھنا شروع کر دے، وہ راہ راست نہیں پا سکے گا. تو فرمایا اللہ تعالی نے رسول کو بھیجا ہے، تیسرا مقصد ہے رسول کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. حکمت کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو واضح چیز ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت. تو جتنی باتیں ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں جو قرآن میں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن حقیقتاً قرآن پاک کی تفسیر ہیں، تشریح ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو بیان کیا ہے، ان کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے. لہذا اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئن علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو، یعنی ایسا ہوگا، اسی لیے آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا ہونے سے بچو، تم مصداق نہ بنو، تم میں سے کوئی اپنی چارپائی پر، مسند پر ٹیک لگاتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میرا حکم یعنی حدیث نبوی، سنت رسول اس کے پاس پہنچے اور وہ کہے میں نہیں جانتا اس کو، کتاب اللہ میں جو ہے میں اس کو مانتا ہوں، باقی میں نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا میں ہرگز تم میں سے کسی کو پانا نہیں چاہتا. اور دوسری حدیث میں فرمایا میں نے بہت سی چیزیں حلال کی ہیں، بہت سی چیزیں حرام کی ہیں، اور بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، وہ سب قرآن کریم کے برابر ہیں، بلکہ کچھ زائد بھی ہیں، اور وہ سب قرآن کریم کی تشریح ہے. اس لیے جو حدیث میں اور قرآن میں، سنت اور قرآن میں فرق کرے گا وہ جہنمی ہوگا. جیسے بہت سے لوگ اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کر کے ایسی بات کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور علماء نے لکھا ہے وہ اہل قرآن نہیں ہے، منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہیں. لہذا اللہ نے صاف فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس بات کا حکم فرمائے اس پر عمل کرو، اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو فرق ہی کوئی نہیں ہے، رسول نے جتنی باتیں بیان کی ہیں سب اللہ نے آپ کے دل میں نازل کی ہیں. اسی لیے کہا گیا گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اس کی بات اللہ کی بات ہے اگرچہ عبداللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، لیکن اللہ ہی کی بات ہے. تو فرق کرنا جائز نہیں ہے. جس قدر ہم کو قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے, ایسے ہی حدیث پر, سنت پر. آگے جو فقہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کی تشریح ہے. علماء نے احسان کیا ہے, ائمہ عظام نے احسان کیا ہے کہ ہر آدمی قرآن سے حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتا ہے, براہ راست اسے اتنی صلاحیت نہیں ہے. لہذا ایسے بہت سے علماء اور ائمہ پیدا ہوئے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی. اب انہوں نے قرآن میں حدیث میں غور و فکر کر کے ہزاروں لاکھوں مسائل بیان کیے. کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور آپ نے جو مجلس بنائی تھی 40 علماء پر, 40 علماء کی ایک مجلس بنائی تھی, ان سب نے 12,70,000 مسائل نکالے. اب یہ 12,70,000 مسائل قرآن سے اور حدیث سے نکالے, کہیں اور سے نہیں. لہذا یہ بات بھی اسی میں داخل ہوتی ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور تم مانو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب دونوں کو مانیں گے تو رحم ہوگا. رحم کا ایک مفہوم کہ آدمی حق پر ہوگا, اور جب حق پر ہوگا دوسرا مفہوم جنت میں داخل ہوگا. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.